الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, اسلام کے معاشرتی نظام پر جو گفتگو قرآن اکیڈمی میں خطبات جمعہ میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہو رہی ہے, اس میں اب ہم میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں دین کی معلومات, دین کی ہدایات کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو بنیادی بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت دو مختلف وجود ہیں, یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. بظاہر تو ان دونوں کا فرق داڑھی مونچھ اور ایک آدھ عضو کا فرق ہے, لیکن جب ہم اسے کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا پورا وجود ایک دوسرے سے مختلف ہے. جسم کے وہ حصے کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. یہ فرق حادثتاً پیدا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک و خالق ہے اور مرد اور عورت کا بھی مالک و خالق وہی ہے. یہ جو فرق مرد و عورت کے درمیان آیا ہے یہ حادثتاً نہیں آیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرق رکھا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو فنکشنز اس دنیا میں اسائن کیے ہیں وہ مختلف ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو فنکشنز, جو ذمہ داریاں مرد کو تفویض کی ہیں وہ ان ذمہ داریوں سے بالکل مختلف ہیں کہ جو اس نے عورت کو تفویض کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مزاج, دونوں کی نفسیات, دونوں کا بیہیویئر, دونوں کی بائیو کیمسٹری اسی اعتبار سے رکھی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار مطلق کے استعمال کے ساتھ جو اس کو اس پوری کائنات کی ہر ہر چیز پر حاصل ہے, گھر کے اندر مرد کو ذمہ دار بنایا, جیسے کسی بھی ادارے کا چیف ایگزیکٹو اس کا مالک جس کو چاہتا ہے جنرل مینیجر بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کوئی اور ڈیوٹی اسائن کرتا ہے, یہ اس کا اختیار ہوتا ہے اپنے ادارے میں, اپنی مل میں, اپنی فرم میں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو ڈیوٹی اسائن کی ہے وہ وہی ادا کرتا ہے, اور چاند کو جو ڈیوٹی عطا کی ہے وہی ادا کرتا ہے. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی ڈیوٹیز پر حسد کرنے لگیں اور چاند سورج بننا چاہے اور سورج چاند بننا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں, دونوں کو مختلف ذمہ داریاں اسائن کی ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اس فریم کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے, کارآمد ہوتا ہے, سموتھلی چلتا ہے, ورنہ قدم قدم پر رکاوٹ آتی ہے اور اس میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار مطلق کی روح سے مرد کو ذمہ دار بنایا, اور میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی جو یقیناً صحابیہ ہی تھی ان کی سرکشی پر انہیں ایک تھپڑ رسید کیا, اور اس صحابیہ نے اپنے والد سے شکایت کی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے داماد کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کو ویسا ہی تھپڑ مار لے. لیکن پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی سورہ نساء کی, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں, بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور وبما انفقوا من اموالہم, اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری بھی سونپی ہے کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کریں. اس کے بعد پھر بڑا اہم حصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا جس کو عام طور پر توجہ میں نہیں لایا گیا, کہ فالصالحات, پس نیک عورتیں کون ہیں. یعنی کسی بھی ادارے میں جب اسسمنٹ کی جاتی ہے, سبارڈینیٹس کی جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کی کوئی کانفیڈینشیل رپورٹ بنا کر ادارے کے ذمہ داروں کو بھیجتا ہے, تو اس کانفیڈینشیل رپورٹ کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ یہ ملازم یا یہ کارندہ یہ ایک اہل اور کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے, یعنی اس پر کچھ سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب ہوتا ہے, جن کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے, ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے اپنے کام کے لحاظ سے. دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اوبیڈینٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن جب بھی کسی امپلائی میں, کسی ملازم میں اس کے ذاتی کمپیٹنٹ ہونے کے اعتبار سے, اہلیت کے اعتبار سے کوئی کمی ہو تو ادارہ اسے ٹالریٹ کرتا ہے. لیکن اگر اس کی رپورٹ یہ جائے کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ ہے, نافرمان ہے, یعنی اپنے باس کا حکم نہیں مانتا, تو ادارہ کبھی بھی ایسے ملازم کو ٹالریٹ نہیں کرتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گھر کو بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے, یہ ایک ادارہ ہے, اور اس ادارے کا ایک ڈسپلن ہے, اس کا ایک ذمہ دار ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے, اور اس کے ماتحت گھر میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس بڑے کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں صلاحیتیں ایک جیسی نہیں رکھی, کوئی اہل ہوتا ہے, کوئی نااہل ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ اہل ہوتا ہے اور کوئی بالکل نااہل ہوتا ہے. لیکن سب پر جو چیز لازم ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے اندر اطاعت جو ہے وہ ان پر لازم ہوتی ہے. لہذا قرآن مجید میں اس مقام پر فرمایا گیا کہ فالصالحات, بس نیک عورتیں, یعنی یہ جملے کا سبجیکٹ ہے, مبتدا ہے, اور اس کے بعد خبر ہے, فالصالحات قانتات حافظات للغیب, بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استعارہ ہے عفت و پاک بازی کے لیے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، جہاں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین فرمائی آپ نے کئی جملوں میں، اور آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ تمہارا اپنی بیویوں پر، اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں۔ تو اصل حفاظت جو ہے یہ ہے، باقی ضمنی طور پر اولاد، مال اور راز شوہر کے وہ سب امانت ہیں، لیکن اصل جو سب سے اہم امانت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک چیز کا اضافہ فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا کر اسے خوش کرے۔ اس کی تفصیل بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی۔ اب چونکہ عورت جو ہے یہ ناقص العقل ہے، ہر عورت اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر جذبات زیادہ ہیں اور ان پر کنٹرول کم ہے، زیادہ اس کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو پیار ہے وہ اس پیار کا اظہار جو ہے وہ ایک عجیب طریقے سے کرتی ہے کہ وہ باقی ہر شخص کے ساتھ بڑی خوش اور چیئر فل ہوگی سوائے اپنے شوہر کے، اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہوئی نظر آئے گی حالانکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ان میں سب سے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْ ہو، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے، جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ آگے جا کر اس آیت میں فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو فَإِذُوهُنَّ، تو ان کو سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ اب یہ تین سٹیپ جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن کے بنیادی سٹیپس ہیں کہ کسی بھی ادارے میں جب کوئی چھوٹا سبارڈینیٹ غلط روش اختیار کرے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی کونسلنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہے فائزو ہونا، تو ان کو سمجھاؤ، ان کی کونسلنگ کرو۔ وہجرو ہونا فل مداج، یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں سے سب سے اہم تعلق جو ہے وہ ان کا بستر کا تعلق ہے، اس تعلق کو سسپینڈ کر دو۔ عام اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سمجھاؤ، پھر بھی اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو سسپینڈ کر کے اس کو چارج شیٹ کر دو کہ تم پر یہ یہ الزامات ہیں، اور اس کی سروسز کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ اور قرآن مجید میں اصل میں یہی حکم ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے اصل تعلق کو ان کے اور اپنے درمیان سسپینڈ کر دو، اور پھر بھی اگر باز نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاتی ہے، اس کی انکریمنٹ روک لی جاتی ہے یا اس کی تنزلی کر دی جاتی ہے، اس کو ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے ایز اے ٹوکن پنشمنٹ تاکہ اب بھی وہ باز آ جائے۔ تو یہاں اس کے لیے کیا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار پر بہت سی پابندیاں لگائی. مثلاً منہ پر مارنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ پھٹکار کی شکل اختیار نہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مار مارنے سے منع فرمایا ہے کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے. ایسی مار مارنے سے منع فرمایا ہے جس سے ہڈی ٹوٹ جائے. تو اب باقی مار کیا رہے گی؟ وہ ایک اشارہ ہی ہے مار کا، اس سے زائد اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے. اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن میں، کہ پھر اس شخص کی سروسز کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے. اور گھر کے معاملے میں وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. تو وہی جو چار بنیادی طریقے ہیں کسی بھی سرکش سبارڈینیٹ کو ہینڈل کرنے کے، وہی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں. لیکن ایڈمنسٹریشن جہاں بھی ہوگی وہاں پر یہ چار اصول جو ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن جب گھر کے ایڈمنسٹریشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا فرمایا ہے، تو اسلام کو، قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جیسے اسلام نے عورت پر بڑا ظلم کیا ہے. حالانکہ آپ غور کیجئے کہ تادیبی کاروائی یعنی ہلکی مار جس سے اصلاح ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس سٹیپ کو ایلیمینیٹ کر کے طلاق دینا زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ طلاق جہاں بھی واقع ہوتی ہے دونوں فریق جو ہیں وہ پھر ریگریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جو شوہر ہے وہ بھی فتوے تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے کہ ہو پوچھا اس نے مولوی صاحب سے جا کے، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی، اب ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے کہ کیا کروں میں. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اہل حدیثوں کے ہاں نہیں ہوتی، ویسے اہل حدیثوں کے بہت خلاف ہوتا ہے، وہ بڑا پکا حنفی ہوتا ہے، لیکن پھر جاتا ہے سیدھا جامعہ سلفیہ اور وہاں سے فتویٰ لے کے آ جاتا ہے کہ جی طلاق نہیں ہوئی. تو اور ظاہر ہے کہ بیوی کا بھی جب طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ کوئی زیادہ خوشگوار چیز نہیں ہوتی کہ جس سے اس کو واسطہ پیش آتا ہے. تو یہ دونوں فریقوں کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ناگوار چیز ہے، بری چیز ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول نے تین سٹیپس بتائے ہیں، اگر ان تین سٹیپس کو اختیار کیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس سے اصلاح ہو جاتی ہے اور طلاق کی نوبت نہیں آتی. پھر طلاق کا بھی جو مسنون طریقہ ہے وہ نہیں ہے کہ جسے ہم عام طور پر اختیار کرتے ہیں، بلکہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ تین طلاقیں رکھی ہیں دین نے، ایک طلاق دی جائے اور وہ بھی طہر میں دی جائے، ایام کے دوران نہ دی جائے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھا جائے، تعلق منقطع کر دیا جائے اور اس کو دیکھا جائے، گھر سے نہ نکالا جائے. پھر اگر ایک مہینے کے اندر اندر ہی اصلاح کی صورت محسوس ہو اور محسوس ہو کہ عورت جو ہے اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا جائے، اور اگر محسوس ہو کہ کوئی اصلاح کی صورت نظر نہیں آ رہی تو پھر اگلے طور میں دوسری طلاق دی جائے، پھر ایک مہینہ پورا جو ہے وہ گزارا جائے اور اس کو دیکھا جائے. اور اگر اس علیحدگی کے دوران اور اس طلاق کے اندیشے سے عورت جو ہے وہ محسوس کرے کہ ہاں طلاق یافتہ ہو کر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پھر اسے محسوس ہو کہ بچوں کے اور میرے درمیان بھی جدائی کا اندیشہ ہے، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس میں اصلاح واقع ہوگی اور بات جو ہے وہ یہیں پر سدھر جائے گی. اور پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ پھر تین جو ہے وہ طہر مکمل ہوں گے یا تین ایام مکمل ہوں گے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. یہ مختلف مسالے کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ کم و بیش تین مہینے جو ہیں یہ بن جاتے ہیں جس کے بعد وہ فائنل سیپریشن جو ہے وہ واقع ہوتی ہے. یہ ہے مسنون طریقہ. یعنی یہ سارے کو آپ ملا کر دیکھیں تو یہ سب جو ہے یہ اصلاح کی خاطر اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمینڈڈ طریقہ ہے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کا، کہ جب میاں بیوی کے درمیان عدم موافقت ہے فار ون ریزن اور اندر، کسی ایک وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہے، تو تو پھر طلاق دینے کا طریقہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے. اب آئیے دوسری طرف, ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جہاں اس دین میں عورت کے لیے ہدایات ہیں. نیک عورت کی خصوصیات میں نے آپ کو بتائیں, سورہ نساء کی آیہ مبارکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں, اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے, اور جب وہ کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے, اور اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے. اب آئیے دوسری طرف, ہمارا دین مردوں کی بھی تربیت کرتا ہے اور زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ڈالتا ہے. اگر آپ نوٹ کریں کہ عورت کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ پہلے کیا کرے پھر کیا کرے پھر کیا کرے, یعنی اس ایکسٹریم سچویشن میں کہ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, جس معیار پر وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس معیار پر نہیں ہے تو کیا کرے. لیکن مستقل جو قرآن مجید کی ہدایات ہیں اس سلسلے میں وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں. سورہ تغابن کی تین آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں ابتدا میں, جن میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا, اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں, فاحذروہم تو تم ان سے ہوشیار رہو. تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں ان سے ہوشیار رہو. یوں سمجھیے کہ اگر دشمن دو قسم کے شمار کیے جائیں تو ایک دشمن وہ ہے کہ جس سے جنگ کی جاتی ہے, تو یہ ایک دوسری قسم کے دشمن ہیں. ایک دوسری قسم کا دشمن ہے بیویاں اور اولاد کہ جن سے جنگ نہیں کی جاتی, جن سے لڑائی نہیں کی جاتی, بلکہ جن سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. فادرو. پھر ایک بات اور نوٹ کیجیے کہ بیویوں اور اولاد میں سے مشترک شے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے, وہ مشترک شے جو ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے خطبات میں تفصیل سے جان چکے ہیں کہ عورت جو ہے یہ ناقص العقل ہے. بچہ بھی ناقص العقل ہے, عورت بھی ناقص العقل ہے. دیکھیے علم اور شے ہے, ہر بعد کی نسل جو ہے وہ جونیئر نسل جو ہے وہ اپنی سینئر نسل سے زیادہ علم والی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم جوں جوں آگے بڑھ رہے ہیں ہر اگلی نسل جو ہے وہ زیادہ علم والی ہوتی ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں, ہم جیسے بوڑھے جو ہیں اب گزارا نہیں ہے موبائل فون کے بغیر, موبائل فون استعمال کر رہے ہیں لیکن ہر دوسرے دن جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی جو خرابی ہے, کہیں پھنس گیا ہے اڑ گیا ہے, کوئی چیز اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی تو اپنے بچوں سے ٹھیک کروانی پڑتی ہے ہمیں, اس لیے کہ ان کا علم جو ہے جدید علم ان کا ہم سے زیادہ ہے. لیکن ہیں وہ بچے ہی, انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرنی ہیں اور انہوں نے الٹی سیدھی ضد بھی کرنی ہے. اب اگر انسان کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ یہ بچہ ہے تو پھر انسان کو بات بات پر غصہ آئے گا. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا, ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بچوں کی حماقتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں. عام جو گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہوتی سب حماقت کی باتیں ہیں, الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں اور انہوں نے عقل کی باتیں نہیں کرنی, کم عقلی کی باتیں کرنی ہے, لہذا ہم انہیں انجوائے کرتے ہیں. لیکن اکثر ہمارا معاملہ جو ہے وہ بیویوں کے سلسلے میں مختلف ہوتا ہے. ہم بیویوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سیانی بیانی ہیں، عقل مند ہیں، کیسی حماقت کی باتیں کر رہی. جب ہماری سوچ کا انداز یہ ہوتا ہے اس پر پہ ہمیں غصہ آتا ہے. حالانکہ ویری سمپل سولوشن کیا ہے کہ بیوی سے ڈیل کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ناقص العقل ہے. وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ایک انکلوجر کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکریاں ہو. اب یہ دو باتیں ہی جو ہیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی نیچر بنائی ہے کہ اس کو جذباتی بنایا ہے. اس کے بارے میں میں کئی بار آپ سے وہ اپنا احساس شیئر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورت کے ذمے اولاد کی پرورش لگائی ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جذباتی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. محبت باپ کو بھی ہوتی ہے. کون سا باپ ہے جسے اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ وہ صبح سے لے کر شام تک کسی چلا رہا ہو یا کوئی گاڑی چلا رہا ہو یا کسی دفتر میں بیٹھا ہوا قلم چلا رہا ہو، کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو اپنی اولاد سے پیار ہے وہ جذباتی انداز کا نہیں ہے، ذرا سوچا سمجھا پیار ہوتا ہے. لیکن عورت جو ہے وہ اپنی اولاد سے جذباتی محبت رکھتی ہے. وہ بچے کو ڈانٹتی ہے، ساتھ ہی گلے لگاتی ہے، اسے مارتی ہے، ساتھ ہی اس کو گلے لگا لیتی ہے اور خود بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جبکہ باپ جو ہے وہ بچے کو ڈانٹتا ہے، کسی بات پر ناراض ہوتا ہے تو گھنٹوں، بعض اوقات ہفتوں بیٹے سے بات نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے دل سے اپنے بچے کی محبت نکل گئی ہے، لیکن اس کا یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کو سبق سکھاؤں اور ذرا موڈ بنا کے رکھوں. یعنی چوری چوری جو ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے محبت کے ساتھ اس کی حرکتوں کو، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کا اپنا ایک انداز ہے کہ اپنے ایکسپریشنز کو وہ کنٹرول کرتا ہے. عورت اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اور یہ ماں ہی ہے کہ جو بچوں کو پالتی ہے. ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم تو بچوں کا مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں اس کے مطابق مرد اور عورت کی نفسیات بھی بنائی ہے. تو عورت کے سلسلے میں یہ بات کہ وہ جذباتی ہے، لہذا جب بھی وہ کسی سے ناراض ہو جائے اور اس کے خلاف زبان کھول لے تو پھر اس کے پاس بریک نہیں ہے. وہ اس کو لان تان کرتی چلی جائے گی، کرتی چلی جائے گی بغیر بریک کے، اس لیے کہ جذباتی ہے. اور دوسرا، شوہروں کی ناشکری جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ سب سے کامن آبزرویشن جو کسی بھی شخص کی اپنی بیوی کے بارے میں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ناشکراپن ہے. نو میٹر وٹ یو ڈو فار ہر، یعنی آپ اس کے لیے کیا کچھ کریں لیکن آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ ناشکری کا اظہار کرے گی. اور اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہیں ہوگا تو پھر آپ کو غصہ آئے گا. غصہ نہیں کرنا بلکہ اپریشیٹ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم کو، آپ کی ذہانت کو، آپ کی دانائی کو. دل ہی دل میں کہیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا. جب بھی عورت کوئی حماقت کی بات کرے تو سمپلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیوٹ پیش کیجیے اپنے دل میں کہ واقعی آپ نے سچ فرمایا تھا، یہ بالکل وہی ہے جیسی آپ نے بتائی تھی ویسی ہے، اور اللہ کے رسول سچے تھے اور واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. تو یہ تو آپ کی صداقت کی، آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نقشہ کشی کی ہے، عورت بالکل ویسی ہے۔ اور پھر عورتوں نے مزید پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہو۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس میں عورت کا ناقص العقل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے آیا ہے، اور عام مشہور ہے کہ جو عورت عقل کی ناقص ہے۔ تو یہ نہ تو کسی مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے، نہ ویسے کو مذاق کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات، آپ کی فرمائی ہوئی ہر بات حق ہے، پتھر پر لکیر ہے، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کی روشنی میں قرآن مجید میں سورہ تغابن میں جو انسٹرکشن مردوں کو دی گئی وہ کیا ہے؟ کیا ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ اس کے بعد تین انسٹرکشنز ہیں تقریباً ایک ہی نوعیت کی، یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک بات کو تین مختلف الفاظ سے بیان کر کے اس کو ری ایمفیسائز اینڈ ری ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، عفو کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ عفو اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، وقص شوارب، اور مونچھوں کو تراشو۔ یعنی تراشنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھنے سے روکنا، اور چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بڑھنے دینا۔ تو عفو اللحا، داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو، یہی لفظ ہے یہاں پر۔ ہم عفو درگزر کہتے ہیں نا، عفو عربی کا لفظ ہے، درگزر فارسی کا لفظ ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ روک ٹوک نہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کھلی چھٹی دے دینا، نہیں، یہ پنجابی میں ٹوکا ٹاکی، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکنا، ہر بات پر نوٹس لینا، اس سے منع کیا گیا۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو گے، وَتَصْفَحُوا، صفا کہتے ہیں، یہ کاغذ ہے نا، یہ اس کے دو صفحے ہیں، ایک یہ صفا ہے، ایک یہ صفا ہے، یہ صفا اس کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ صفا اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اصل میں محاورہ ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں چشم پوشی، چشم کے معنی آنکھ، اور پوشی چھپانا، بند کرنا۔ انگریزی محاورے میں ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی، یعنی کسی چیز کو دیکھنا تو اس پر چشم پوشی کر لینا کہ ایسے جیسے دیکھا ہی نہیں، یا کوئی بات سنی لیکن ایسا محسوس کروایا جیسے سنی نہیں، یعنی سنی انسنی کر دینا۔ اور تیسری بات فرمائی وَتَغْفِرُوا، یہ ہے ٹو فرگیو۔ اب معاف ترجمہ کروں گا تو وہ عفو والا ترجمہ ہے، جان بوجھ کر میں انگریزی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور اگر تم فرگیو کرو گے، یعنی اور مغفرت کے بھی لفظی معنی جو ہے وہ ڈھانپنے کے ہیں، کور کرنے کے ہیں۔ مغفر کہتے ہیں عربی زبان میں ہیلمٹ کو۔ ہیلمٹ کا فنکشن کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے سر کو پورا کا پورا کور کر لیتا ہے، وہی غین فا را کا مادہ ہے۔ تو مغفرت بھی کیا ہے؟ یعنی کسی برائی کو ڈھانپ دینا۔ تو ایک ہی بات کے لیے تین الفاظ، کتنا ایمفیسس ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور ڈھانپ دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو تو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میں پرفیکشنسٹ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں پرفیکشن, میں بھی پرفیکٹ ہوں, پرفیکٹ کام کرتا ہوں اور پرفیکٹ کام کو یہ اپروو کرتا ہوں, اگر کام میں کوئی کمی ہو تو اس کو میں اپروو نہیں کرتا. یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے لیے بڑے پریشان کن ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا, سختی کرنا. فرمایا گیا آخر میں فإن اللہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی پرفیکشنسٹ سمجھتا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دیں, مجھ سے خطائی ہوئی ہے بخش دیں, لیکن اپنے سے چھوٹوں کو معاف کرنے کا تیار نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انفیئر ایٹیٹیوڈ ہے. تو اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے, ان سے درگزر چشم پوشی اور ان کی برائیوں کو ڈھانپنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اگر تم اپنے سے چھوٹوں کو, اپنے سبارڈینیٹس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو گے کہ اللہ تم میرے گناہوں کو معاف کر دو؟ بڑے خوبصورت انداز ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کا. تو بہن تعفو و تصفحو و تغفرو, اگر تم درگزر کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے, فإن اللہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.